الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورة مباركة بقرة آية كريمة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمتوں سے، وسائل سے اور اسباب سے نوازا، انہیں عطا کیا تاکہ وہ غلامی کی زندگی سے نکل کر باعزت آزاد زندگی الہی دین و منشور کے مطابق بسر کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنے رویے سے اور اپنی معصیت سے اس الہی نظام کو عملی نہیں کیا، پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اور نہایتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا اور انہیں حبوط کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جیسا تم مانگتے ہو، جیسا پسند کرتے ہو، ویسی زندگی شہروں میں جا کے بسر کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور غضب الہی مقرر کر دیا گیا ہے، ذلت و مسکنت کی زندگی گزاریں گے۔ اس کی دلیل کے طور پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیات الہی کا کفر کرتے تھے اور انبیاء الہی کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس عمل کی دلیل قرآن نے یہ بیان کی ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، معصیت کرتے تھے اور تعدی کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے، حد سے آگے نکل جاتے تھے اور حدیں پھلانگ جاتے تھے۔ یہ دو عمل، معصیت اور تعدی، دو سماجی رویے ہیں جنہیں قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مثال میں نمایاں کر کے بیان کیا ہے، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو عزت سے نکل کر ذلت و رسوائی اور نعمتوں والی زندگی سے محروم ہو کر مسکنت اور خاری اور ذلت کی زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دو سماجی رویے، معصیت اور تعدی، یہ جس معاشرے کے اندر بھی پیدا ہوں گے اس کا انجام یہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے، ذلت، مسکنت اور غضب۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو لوازمات قرآن کریم نے اس مثال کے اندر مومنین کے لیے ذکر فرمائے ہیں، معصیت و تعدی دو سماجی کیفیتیں ہیں، دو قومی حالتیں ہیں کہ اگر کوئی قوم اس آفت کا شکار ہو جائے، جسے قرآن نے عصیان معصیت کا عنوان دیا ہے اور جسے قرآن کریم نے تعدی کا عنوان دیا ہے۔ عموماً ان آیات کریمہ میں جب قرآن کریم میں لفظ عصیان و معصیت آتا ہے تو مفسرین قرآن اور علماء کرام اس کا جو مصداق بیان کرتے ہیں یا اس کے مثالیں اور نمونے معصیت کی بیان کرتے ہیں وہ عموماً انفرادی زندگی کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور انفرادی زندگی میں معصیت کا اثر بھی آخرت میں ظاہر کرتے ہیں کہ اگر انسان معصیت کا ترجمہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کا صلہ آخرت میں عذاب کی صورت میں جیسا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے بیان کرتے ہیں، اور جس تناظر میں قرآن کریم نے اس سماجی عمل کو، رویے کو یا حالت کو بیان کیا ہے اس سے عموماً بعض کا رخ مڑ جاتا ہے اور انفرادی زندگی میں اور وہ بھی ایسے جرائم یا گناہوں کی طرف رخ مڑ کے چلا جاتا ہے جو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں، سماجی ان سے اتنا اثر نہیں ہوتا، یا اخلاقی جن کا اثر ہوتا ہے، اخلاق سے مراد بھی جو علم اخلاق میں آثار اخلاقی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے معصیت اور تعدی کو ان جرائم میں بھی ذکر کیا ہے جو عموماً علماء ذکر کرتے ہیں تفاسیر میں، فقہ میں، اخلاق میں، جن کی نوعیت کاملاً انفرادی ہوتی ہے اور جن کا اثر اخلاقی ہوتا ہے، لیکن اس سے وسیع تر مفہوم میں قرآن کریم نے معصیت و تعدی کو ذکر کیا ہے۔ درحقیقت یہ دو سماجی رویے ہیں عمومی، جب ایک قوم ایک ڈگر اختیار کر لیتی ہے، ایک راستہ اپنی زندگی کا چن لیتی ہے اور اس کی زندگی کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے جسے قرآن نے عصیان کہا ہے۔ ہم اسے دنیاوی مثال میں پہلے مد نظر رکھیں، پھر اس کو ہم دینی، الہی دین کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ہمارا ملکی قانون ہے، ہر ملک کے اندر ہر قوم کے لیے ان کا ملکی قانون ہے، اس قانون کے مقابلے میں جو قوم ہے جس کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، اقوام کے رویے قانون کے لیے مختلف ہیں قانون کے اعتبار سے۔ مثلا ہم اگر مغربی اقوام کو دیکھیں تو وہ قانون کا احترام کرتے ہیں، قانون پر عمل کرتے ہیں، کم از کم اس حد تک عمل کرتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر قانون کی ہم نے مخالفت کی تو ہمیں سخت سزا یا محرومیت یا سماجی ذلت کا اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، وہاں پر وہ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ملکی اور قومی قوانین کے اندر یہ ایک رویہ ہے جو ہمیں بعض اقوام کے اندر نظر آتا ہے۔ اب ممکن ہے اس قانون کے احترام اور قانون کی اتباع و قانون کی اطاعت کے پیچھے خوف کا عامل ہو، ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی مفاد ہو، ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی محرک ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعور بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کا شعور اتنا اعلیٰ ہے، بڑھیا ہے، کہ وہ اپنے قانون کو محترم سمجھتے ہیں اور قانون پر عمل کرتے ہیں۔ مختلف محرکات ہو سکتے ہیں، ہم محرکات کی بات کو چھوڑ کر فقط اس ظاہری رویے میں آئیں کہ قوانین پر عمل کے لحاظ سے و قوانین کے احترام کے لحاظ سے ایک رویہ یہ ہے کہ قوانین پر منہ بمنہ عمل کیا جائے، خصوصاً سماجی قوانین اور عمومی اجتماعی قوانین پر۔ جیسا کہ بعض معاشروں میں ہمیں ان قوانین پر سختی سے عمل نظر آتا ہے۔ ایک رویہ اس کے مقابلے میں جو عموماً ہمارے ملک میں مشاہدہ ہوتا ہے یا مشرقی ممالک میں دیکھا جاتا ہے، بعض مشرقی ممالک میں، کہ قانون کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو قانون کوئی عملی زندگی میں لوگوں کے سماجی رویوں میں قانون کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان قانون کے طرف رجوع کرتا ہے یا قانون کے حوالے دیتا ہے یا اپنا عمل قانون کے خلاف منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اسے کہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کہیں مشکل پیش آتی ہے، کہیں اسے یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے یہاں قانون کو مد نظر نہ رکھا یا قانونی طریقہ نہیں اپنایا تو میں کسی بڑی مصیبت میں، مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہوں، تو وہاں پر بے امر مجبوری، بے خاطر مجبوری انسان قانون پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی نفسیات ہے، مزاج ہے کہ قانون کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ہمارے مشابہ معاشرے ہیں، ہندوستان ہے، اسی کے مشابہ معاشرے ہیں قرب و جوار میں جو ہمارے ممالک ہیں، ان کی بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، وہاں بھی قانون ثانوی حیثیت رکھتا ہے، سماجی بنیاد کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو لوگ قانون پر عمل پیرا نہیں ہوتے، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے رجحانات اور اپنے مفادات کو عموماً ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ قانون کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہوں تو قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر مفاد اور خواہش قانون توڑ کر ان کو حاصل ہونا ہو تو قانون توڑنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے اور کوئی باک نہیں ہے، انہیں وہ آسانی سے قانون توڑ دیتے ہیں۔ یہ دو سماجی رویے ہیں کہ ایک رویے کے اندر قانون کا احترام کیا جاتا ہے، دوسرا رویہ ہے قانون شکنی کی جاتی ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ قانون کے متبادل ذریعوں کے ذریعے سے انسان اپنے مفادات یا اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ دو رویے جو معاشرتی طور پر، سماجی طور پر ہیں، ان کا سماجیات میں خاص نام ہے۔ مثلاً جیسے مغربی اقوام ہیں یا مغربی ممالک ہیں جہاں قانون کا احترام کیا جاتا ہے، اس حالت کو عمرانیات کی اصطلاح میں یا سماجیات کی زبان میں اس سماجی حالت کو انقیاد کہا جاتا ہے، اصطلاح میں، عربی اصطلاح میں انقیاد قیادت سے ہے، قاف دو نقطے کا، انقیاد یعنی اطاعت اور احترام اور تسلیم ہونا قانون کے سامنے۔ یہ ایک منقاد معاشرہ ہے، یہ قانون کے تابع، قانون پر عمل پیرا اور قانون کی تبعیت کرنے والا معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ تو جو قانون کے اندر، قانون پر عمل کے جو نتائج ہیں وہ یقیناً اس معاشرے کو حاصل ہوں گے، جو اپنے رائج قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جہاں پر قانون شکنی ہوتی ہے، قانون توڑا جاتا ہے، قانون کو نظر انداز کر کے اور متبادل راستوں سے لوگ اپنے مقاصد اور اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں، اس معاشرے کو عصیانگر، اس کو معصیتکار معاشرہ سماجیات کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تابع قانون نہیں ہے بلکہ قانون شکن لوگ ہیں اور معصیتکار ہیں، عصیان کرتے ہیں، یہ عصیانگر لوگ ہیں یہ۔ اور قانون کی اتباع کرنا اور قانون کی مخالفت کرنا، قانون کی نافرمانی کرنا، قانون کے احکامات کو نظر انداز کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ عصیان کہلاتا ہے، سماجی عصیان ہے یہ، یہ سماجی نافرمانی اس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات سیاسیات میں یہ اصطلاح استعمال بھی کی جاتی ہے، مثلاً اگر حکومت عوام کی رضا کے مطابق نہ ہو، مرضی کے مطابق نہ ہو، یا حکومت مخالف احزاب حکومت ختم کرنے کے لیے، حکومت کو ناکام کرنے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے تحریک چلاتے ہیں، اس تحریک کا نام رکھتے ہیں سول نافرمانی، یعنی ہم نے روزمرہ زندگی میں، عمومی روزمرہ امور میں، معمولات میں حکومتی احکامات کی اطاعت نہیں کرنی، فرمان برداری نہیں کرنی اور فرمانداری نہیں کرنی ان کی، ہم نے ان کے تمام احکامات کو مخالفت کرنی ہے، نافرمانی کرنی ہے، حکومت کا کوئی قانون، حکومت کا کوئی فرمان ہم نے نہیں ماننا۔ حکومت سے مراد یعنی حکومت ظاہر ہے یا قانون کے مطابق فرامین صادر کرتی ہے یا قانون سے ہٹ کر کے، عموماً حکومتیں روزمرہ امور میں قانون کا حوالہ دے کر ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ جو سول نافرمانی، جس کو اصطلاح عمومی نافرمانی یا عوامی نافرمانی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، سول کے بجائے عوامی نافرمانی، یعنی عوام الناس حکومت کے احکامات کی نافرمانی کریں۔ حکومت اگر انہیں کہتی ہے سرکاری ملازمین کو کہ اپنے دفتروں میں حاضر ہوں تو یہ حاضر نہ ہوں، حکومت کے فرامین کی مخالفت کر دیں۔ حکومت جب انہیں کہتی ہے کہ آج چھٹی نہیں ہے تو یہ سارے چھٹی کریں، یا حکومت مثلاً ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگاتی ہے یہ ٹیکس ادا نہ کریں، حکومت ان کے لیے جو بھی ضابطہ اعلان کرتی ہے یہ اس ضابطے کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ اور حکومت کی نافرمانی پھر آگے بڑھتی ہے، یہ تحریک جو عوامی نافرمانی ہے، عمومی نافرمانی کی تحریک ہے، یہ آگے بڑھ کر قانون کی بھی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، یعنی اب کسی قانون پر بھی ہم نے عمل نہیں کرنا، اور اس طرح حکومت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ نافرمانی کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں اگر عوام اس میں استقامت دکھائیں، پائیداری دکھائیں اور حکومتی احکامات کی نافرمانی کرتے رہیں، تو آخرکار حکومتیں ہتھیار پھینک دیتی ہیں، گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور تسلیم ہو جاتی ہیں۔ یا مثلا حکومت کے علاوہ ہم آئے روز مزدوروں کی ہڑتالیں اور نافرمانی بھی دیکھتے ہیں، کسی فیکٹری کے اندر، کسی کارخانے کے اندر، کسی صنعت کے اندر، کمپنی کے اندر، جب مزدور یہ احساس کرتے ہیں ملازمین کہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تو وہ ہڑتال اعلان کر دیتے ہیں، یعنی نافرمانی، عمومی نافرمانی کہ ہم نے آج سے کام پر حاضر نہیں ہونا، اور ہم نے کمپنی کے جو انتظامیہ ہے، مدیریت ہے، اس کے فرامین کی تباہ نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی، اور ہم نے اپنے مطالبات قبول ہونے تک ان کے کسی دستور و قانون کا احترام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کمپنیوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، محکموں کے اندر، اداروں کے اندر، خصوصاً اپنے ملک میں پاکستان میں۔ آج دن کبھی اسکول کے اساتذہ ہڑتال پر ہوتے ہیں، یہ نافرمانی ہے کہ ہم کلاسوں میں نہیں جائیں گے۔ کبھی ڈاکٹرز سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم مریضوں کو چیک نہیں کریں گے، یعنی جو بھی اسپتال انتظامیہ ہے اس نے جو دستورات دیے ہوئے ہیں، جو ان کو نظام الاوقات بنا کے دیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ نرسیں ہڑتال کر دیتی ہیں، اور مختلف باقی طبقات دباؤ میں جب آتے ہیں، انہیں کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو وہ نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ یہی عمل جو ہم ان دنیاوی مثالوں میں روزمرہ جس کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم، اس کو اصطلاح میں عصیان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حکومتوں کے مقابلے میں، کمپنیوں کے مقابلے میں اور کمپنیوں کے مدیریت کے مقابلے میں آئے دن مزدور، عوام، ملازمین نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، اور اس نافرمانی کے ذریعے سے کبھی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں ہم عصیان کا معنی سمجھنا ہے کہ عصیان جسے قرآن کہتا ہے وہ کس چیز کا نام ہے۔ عصیان لغت میں، یہ بحث ہے علماء کے اندر کہ یہ لفظ عصیان، عصو، ذالک بما عصو، عین سواد واو یا عین سواد یہ الف نون عصیان، یا معصیت عین سواد یہ تے یہ معصیت، یہ الفاظ بعض اہل لغت کے نزدیک کہ ان کا مادہ لغوی عین سواد یہ ہے عصا یا ہے، اور بعض کے نزدیک ان کا مادہ عصاوا ہے، اور یہ دو الگ الگ مادے ہیں، ایک سے عصا لاٹھی جس کا سہارا لیا جاتا ہے، جس طرح قرآن نے بھی عصا موسیٰ کا بار بار ذکر کیا ہے، اضرب بعصاک الحجر، وہ بھی اسی مادہ سے ہے، لیکن علماء لغت کے مطابق کہ وہ عصاوا سے ہے، اور عصیان و معصیت جس سے نافرمانی جس کا معنی ہے یہ عصایا سے ہے۔ یہ بعض اہل لغت کا خیال ہے، بعض نے کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی مادہ ہیں، اصل لفظ جس کو ہم عصاوا کہتے ہیں وہ عصایا، اور دونوں واو کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو معنی ایک ہی ہے دونوں کا۔ عصا جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں لاٹھی جس کا سہارا لیتے ہیں وہ مصادیق معنی میں سے ہے، اور نافرمانی بھی مصادیق معنی میں سے ہے۔ اصل معنی اس کا عصایا کا یا عصاوا کا بعض اہل لغت کے محقق اہل لغت کے مطابق اس کا معنی ہوتا ہے سختی، شدت، سختی کسی چیز میں آ جائے، اگر سخت ہو جائے تو اس کو عصیان کہتے ہیں، اس کو عصا کہتے ہیں، اس کو معصیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر سختی آ گئی ہے، لیکن نہ ہر طرح کی سختی، سختی کی مختلف صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، اور سختی کی مختلف حالتیں ہیں۔ وہ سختی جو کسی اثر قبول کرنے کے مقابلے میں پیدا ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے اندر مثلا اثرات پڑتے ہیں، تمام جسمانی چیزیں ان پر اثرات پڑتے ہیں، ایک شے دوسری شے پر اثر ڈالتی ہے، تو جو چیز اثر جس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر اگر سختی ہے، یہ اثر قبول نہیں کر رہی جو اسے اثر اس پہ چھوڑا جا رہا ہے، تو اس سختی کو عصیان کہتے ہیں، یہ سختی جو اثر قبول کرنے کے عنوان سے شے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اثر قبول کرنے کے لحاظ سے جو آمادگی ہے، سختی نہ ہو بلکہ نرمی پیدا ہو جائے اور وہ شے اثر قبول کر لے، اس کو عربی زبان میں انقیاد کہتے ہیں، یہ انقیاد ہے، یعنی اگر آپ نے اثر ڈالا ہے کسی شے کے اوپر تو اس نے اثر آپ کا قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے، اور اس کے اندر یہ نرمی، یہ آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ ہم گھر کے اندر استعمال جو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کسی چیز کے اوپر کوئی دوسری چیز جب ہم اثر ڈالتے ہیں تو وہ اثر قبول نہیں کرتی، مثلا ہم گندا کپڑا ہے، داغ لگا ہوا ہے، اس داغ کو ہم کسی کیمیکل مادہ سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ داغ اس کیمیکل کا اثر قبول نہیں کرتا، صاف نہیں ہوتا۔ یہ روزمرہ تجربہ ہے گھروں کا، کپڑوں کے اوپر داغ پڑتا ہے، ہم مختلف مواد جو صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں، اور کچھ مواد بے اثر ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ گندگی، وہ دھبا، وہ چکناہٹ اس مادے کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ یہی اثر قبول نہ کرنا اور تاثیر قبول نہ کرنا، اس کو عربی زبان میں عصیان کہتے ہیں، یہ عصیہ ہے، یہ عصو ہے، یعنی سختی آ گئی ہے اس شے کے اندر۔ اور برخلاف کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اثر فوراً قبول کر لیتی ہیں، مثلا گھر میں ہم برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر یا برتنوں میں جو میل کچیل ہوتی ہے وہ پانی ڈالنے سے، سادہ پانی ڈالنے سے یا کسی اور مادے کے مخلوط کرنے سے وہ صفائی ہو جاتی ہے، میل ختم ہو جاتی ہے، تو اس نے اثر قبول کر لیا ہے، اس کے اندر جو داغ تھا، جو میل تھی، وہ اتنی سخت نہیں تھی اور اس نے یہ اثر قبول کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک روزمرہ معمولات میں ہے، بعض چیزیں اثر قبول کرتی ہیں اور بعض چیزیں اثر قبول نہیں کرتی۔ مثلا کھانا پکتا ہے، روزانہ گھروں کے اندر کھانا پکتا ہے، روٹی پکتی ہے، یہ روٹی جب گرم ہو نرم ہو، کوئی آدمی بوڑھا جوان کوئی بھی کھائے، آسانی سے روٹی چبائی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات آٹا ایسا ہے، جیسے سفید آٹا ہے، میدے کا آٹا ہے، یا ملوں کا آٹا عموماً پکتا ہے، بکتا ہے، اس سے روٹی پکتی ہے، اگر گرم گرم کھا لیں تو چبا لیتا ہے آدمی، لیکن اگر تھوڑی دیر باسی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، پھر چبائی نہیں جا سکتی، سختی آ گئی ہے اس کے اندر، یہ جو چبانے کا عمل ہے اس کو وہ قبول نہیں کر رہی یہ چیز۔ اسی طرح بعض دیگر چیزیں ہیں جنہیں مثلا تعمیرات ہیں، ان تعمیرات کے اندر کچھ مواد ایسا ہے جس پہ اوپر دوسری چیز اگر ڈالی جائے تو اثر اس کا نمایاں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ چیز اثر قبول نہیں کرتی، چونکہ مقررہ مدت اس کی گزر چکی ہے اور وہ سخت ہو گئی ہے، اب وہ چیز اثر قبول نہیں کرتی۔ ہم اگر غور کریں اپنے استعمال میں جو چیزیں ہمارے آتی ہیں، تو یہ اس پہلو سے دو کیفیتیں رکھتی ہیں، بعض چیزیں اثر قبول کر رہی ہیں اور بعض چیزیں اثر قبول نہیں کرتی۔ یہ جو اثر قبول نہیں کرتی، وہ اشیاء جنہیں قانوناً اصولاً دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق اثر قبول کرنا چاہیے تھا لیکن اب نہیں کر رہی، یہ اثر قبول نہیں کر رہی، اس سختی کو عصیان کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی شے میں پیدا ہو جائے، یہ ممکن ہے پتھروں کے اندر ہو، برتنوں کے اندر ہو، لکڑیوں کے اندر ہو، جمادات کے اندر ہو، اور یہ ممکن ہے حیوانات کے اندر بھی یہ اثر آ جائے۔ کہ عموماً عرب یہ لفظ آسی استعمال کرتے تھے اونٹنی کے ان بچوں کے لیے جو اپنی ماؤں کے پیچھے، اونٹنیوں کے پیچھے نہیں چلتے اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں کسی جگہ پر اور ماں ان کی اونٹنی کہیں اور جا رہی ہے، یہ یا ٹھہرے ہوئے ہیں کسی جگہ یا کسی اور سمت میں نکل جاتے ہیں۔ اسے ہم انسانی تجربے میں دیکھیں، چونکہ آج کل لوگوں کو حیوانات کا تجربہ نہیں ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حیوانات کے بچے اپنی ماؤں کے پیچھے کتنا جاتے ہیں کتنا نہیں جاتے، لیکن انسانی بچے ایسے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جو اگر ان کو ساتھ ساتھ چل رہے ہوں ماں باپ کے، تو جہاں ماں باپ جا رہے ہیں یہ بچے بھی پیچھے پیچھے جاتے رہتے ہیں، لیکن کئی بچے ایسے ہیں جو نہیں جاتے، رک جاتے ہیں ایک جگہ پر، ٹھہر جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، نہیں جاتے، ماں ان کو کھینچتی ہے، گھسیٹتی ہے، اٹھاتی ہے، اس وقت مارتی بھی ہے لیکن وہ بالکل قدم نہیں اٹھاتے، ضد کر جاتے ہیں۔ یہ جو بچے کی حالت ہے ضد کر کے ماں کے پیچھے نہ جانا، اس کو لغتاً اسی کو عصیان کہتے ہیں، یہ سختی جو مزاج میں آ گئی ہے، بچے کے مزاج میں آ گئی ہے، بچے کے ذہن میں آ گئی ہے، جس کو ڈٹائی کہتے ہیں ہم۔ عموماً جن بچوں کو زیادہ ڈانٹا جاتا ہے، جنہیں زیادہ مارا جاتا ہے، لاڈ پیار کم ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ عموماً ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈھیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اب تذکر اثر نہیں کرتا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ اثر نہیں کرتی، ان کو دھمکی اثر نہیں کرتی، مار کھا لیتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، بات نہیں مانتے۔ یہ جو بات نہیں مانتے، اسی کا نام عصیان ہے، اس سختی کا نام عصیان ہے۔ یہ جامد اشیاء میں بھی یہ سختی آ جاتی ہے، یہ پھلوں میں بھی آ جاتی ہے، یہ درختوں میں بھی آ جاتی ہے، یا جو چیزیں آپ پکاتے ہیں، بسا اوقات گوشت پکاتے ہیں اور گلتا نہیں ہے، آپ جتنا جتن کرتے ہیں، یا دال پکاتے ہیں جو چیز پانی میں ابالنے سے گل جانی چاہیے، وہ نہیں گل رہی، تو یہ بھی ایک سختی ہے، چونکہ گلنا ایک اثر ہے پانی اور ابال کے نتیجے میں، لیکن یہ شے ابل نہیں رہی، یا ابل رہی ہے اور گل نہیں رہی، تو یہ بھی سختی ہے، یہ بھی عصیان ہے۔ یہ جب انسان میں اور حیوان میں جب یہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نافرمانی۔ اصل نافرمانی نہیں ہے، چونکہ یہ لفظ نافرمانی دو لفظ ہیں، فرمانی اور نا یعنی ترک کر دینا، عدم، ڈٹائی۔ فرمانی یعنی یہ جو نا ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ فرمان کے بارے میں ہے۔ اصل لفظ یہ فارسی ہے نافرمانی، نافرمان برداری یا نافرمانداری، یعنی فرمان نہ ماننا، نافرمانی اصل لفظ ہے، نافرمان برداری یا نافرمانداری، فرمان دوسرے کا نہ ماننا، کسی کا حکم نہ ماننا، کسی کا آرڈر نہ ماننا۔ اس کو کیوں عصیان کہتے ہیں؟ چونکہ عصیان اس سختی کو کہتے ہیں لغت میں جو دوسری شے کے اثر قبول کرنے کے مقابلے میں ایک سختی پیدا ہوتی ہے کہ اثر قبول نہیں کرنا۔ جیسے داغ دھبے نے دھلائی والے مواد کا اثر قبول نہیں کرنا، یا جیسے لکڑی پتھر نے اثر قبول نہیں کرنا، یا پکنے والی چیز ہے اس نے ابلنے کا اثر قبول نہیں کرنا۔ یہ جو اثر قبول نہ کرنے کی شدت یا سختی پیدا ہوتی ہے، اس کو عرب لغت میں عصیان کہتے ہیں، اور خواہ یہ مادہ آساوا سے ہو یا آسایا سے ہو۔ اہل لغت اس تکلف میں پڑ گئے ہیں کہ آساوا کا معنی اور ہے اور آسایا کا معنی اور ہے۔ اور یہ جو ہاتھ میں آسا تھامتا ہے انسان، اس کو بھی آسا اسی وجہ سے کہتے ہیں، سختی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، اور سختی یہ ہے کہ جب اس کو انسان ہاتھ میں تھامتا ہے، برخلاف دوسری چیزوں کے جو جن میں لچک آ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہیں۔ آسا اس لکڑی کا بنایا جاتا ہے جو سخت ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر وزن جب انسان ڈالتا ہے تو وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی، لچک نہیں آتی، مڑتی نہیں ہے وہ لکڑی۔ اس وجہ سے یہ سخت لکڑی ہوتی ہے، اور وزن دباؤ قبول کر کے اپنے اندر اثر قبول نہیں کرتی، لچک پیدا نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو بھی آسا کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، ہر چیز جو اثر قبول کرنے کے وقت اثر قبول نہ کرے، یعنی جس کو اصولاً اثر قبول کرنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے اب اثر قبول نہیں کر رہی، اس اثر قبول نہ کرنے کو عصیان کہتے ہیں۔ انسان میں یہ اصطلاح قرآن نے اس معنی میں ہی استعمال کی ہے کہ جب انسان کو فرمان دیا جائے، حکم دیا جائے، دستور دیا جائے، روکا جائے، یا کسی کام کرنے کے بارے میں اسے کہا جائے جسے اصولاً اسے ماننا چاہیے، جیسا اسے کہا جا رہا ہے ویسے کر دے، تو اگر وہ یہ کام کر دے، اس کو انسان کو کہتے ہیں یہ تابع ہے، یہ فرمان بردار ہے، یا یہ مطیع ہے، اطاعت گزار انسان ہے۔ اگر فرمان بجا لائے تو یہ مطیع ہے، تابع ہے، اگر فرمان ٹھکرا دے اور عمل نہ کرے فرمان پر، اس کو عاصی کہتے ہیں، یہ عصیان ہے، یہ تمرد ہے، اور یہ نافرمانی کہلاتی ہے۔ یہ اور یہی حالت جو بنی اسرائیل نے اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت، خاری اور غضب اور سختی اور دشواری کا زمانہ ان کا شروع ہوا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں سختی اختیار کرنا ہے، نافرمانی اختیار کرنا ہے۔ اس کے عوامل متعدد ہیں، مثلا بنی اسرائیل کیوں سختی ان کے اندر آ گئی، یہ سخت رویہ، قانون، اللہ کے دین اور نبی، اپنے نبی کے فرامین کے مقابلے میں ان کے اندر کیوں سختی پیدا ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں، طبعی عوامل ہیں، کچھ ارادی عوامل ہیں، کچھ تربیتی عوامل ہیں، تاریخی عوامل ہیں، جنہوں نے مل کر بنی اسرائیل کا یہ مزاج بنایا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے عوامل کے بغیر ان کی اس حالت کو موضوع قرار دیا ہے کہ انہیں جو کچھ کہا گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کی نافرمانی کی، اور اس کے مقابلے میں جو خود ان کا اپنا من چاہا، جی چاہا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے۔ اس حالت کو عصیان کہتے ہیں۔ خب یہ بنی اسرائیل کی مثال میں ہم دیکھیں، اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں، آج بے حیثیت امت اسلامیہ مسلمین ہم جائزہ لیں کہ ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، اللہ کا منشور ہے، دستور ہے، اور اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے مکمل ایک جامع دستور الامر مقرر کر کے انسانوں تک پہنچا دیا ہے، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم اس کی تاثیر دیکھیں، اس کی اطاعت اور اس کی تابعیت دیکھیں کہ آیا ہمارے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے اور ہم اثر لے رہے ہیں اس کا یا نہیں لے رہے. جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات بیان کیے ہیں، جو ہدایات ہیں، جو آگاہی ہے، جو شعور ہے، جو نواحی ہیں، جو کچھ بھی سماجی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر ہوا ہے، ہم آیا اس کے مقابلے میں تسلیم ہیں، ہم بجا لا رہے ہیں، یا ہم اسے اس کے مقابلے میں ایک رویہ اختیار کر لیا ہے اس کو ٹھکرانے کا. ایک طریقہ یہ کہ انکار کرتے ہیں، جیسے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو نظر انداز کر دینا، اللہ کی آیات کو انکار کر دینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ایک کفر ہے، یعنی نظر انداز کر دینا. کلمہ پڑھ کر بھی کفر ہو سکتا ہے، یعنی تمام اللہ کی نشانیاں انسان نظر انداز کرتا جائے. جیسے کلمہ پڑھا ہوا آدمی ہے اور بیماری کی علامتیں اس کے اندر ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن بیماری کی ساری نشانیوں کو نظر انداز کر کے پھر بھی اسی روش کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اور آخر کار ایک دن اس کا حرکت قلب بند ہوتی ہے، مر جاتا ہے. آخر کار اس کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مر جاتا ہے. آخر کار جگر فیل ہوتا ہے، مر جاتا ہے. یہ کون انسان تھا جس نے تمام علامتیں بیماری کی نظر انداز کی ہیں؟ چونکہ جب بیماریاں بدن میں پیدا ہوتی ہیں تو اپنی علامتیں ظاہر کرتی ہیں، اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ آیات کا ترجمہ ہی ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے آیات کا ترجمہ کیا ہے ورسز، اور تلاوت آیات کا معنی کیا ہے ریسائٹنگ. تو یہیں سے ہم آیات الہی کے انکار کا دروازہ کھول لیا کہ آیات کا مطلب ہے یہ جملے، اور ان آیات کی تلاوت کا مطلب ہے ان کو پڑھنا، جبکہ آیات کا مطلب ہوتا ہے سائنس، آیات کا مطلب ہوتا ہے سمپٹمز، اور ان نشانیوں کو مد نظر رکھ کر جس چیز کی یہ نشانی ہے وہاں تک جانا، یہ تلاوت آیات ہے. یعنی نشانیوں کو فالو کرتے جانا، نشانیوں کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، نشانیوں کا تعقب کرتے جانا، نشانیاں جس چیز تک، جس حقیقت تک، جس احساس تک، درد تک نشانیاں پہنچاتی ہیں، وہاں پہنچ جانا، یہ تلاوت آیات ہے اس کا معنی. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کفر کرتا ہے، نشانیاں نظر انداز کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے نظر انداز کر دیتا ہے. اب یہ بھی کفر بھی ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کفر ہے، اور یہ عصیان ہے، یعنی سختی ہے. انسان دین کا اثر نہیں لے رہا، قرآن کا اثر نہیں لے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام و تعلیمات کا اثر نہیں لے رہا، یہ عصیان ہے. ہم خود اپنی ذات کو مشاہدہ کریں کہ ہمیں کتنا، ہم نے پڑھا، کتنا ہمیں پڑھایا گیا، کتنا ہم نے سنا، اس کا اثر کیا ہوا. مثلا جو کچھ ہم نے روزانہ گفتگو سنی ہے، قرآن، حدیث، آیات، علماء، مجالس، ان سب میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، اس کا اثر اپنے وجود پر دیکھیں، کیا لیا ہے اثر، کتنے درصد اثر لیا ہے. تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ انسان جتنا حقائق پڑھتا ہے، تعلیمات حاصل کرتا ہے، جتنا وہ سنتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے، اور کم ترین حد تک اس کا اثر لیتا ہے، یا شاید نہ ہونے کے برابر اثر لیتا ہے. اسی شدت کو جو اثر قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو عصیان کہتے ہیں. یہ معاشرتی اور سماجی عصیان ہے. یہ جب قومی رویہ بن جائے عصیان، خواہ وہ ملکی قانون ہو یا الہی قانون ہو، عصیان سماجی عصیان کہلاتا ہے. الہی قانون کا جب انسان عصیان اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو قرآن نے نتیجہ ذکر کیا ہے، اثر بنی اسرائیل کی مثال میں، یعنی ذلت، مسکنت اور غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے. دنیاوی قوانین میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں کہ ہم کہیں بھی گھر کے اندر ہوں، اگر گھریلو جو نظام ہے، قواعد ہیں، اصول ہیں، اصول زندگی، اگر ہم ان کو قبول نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں، اور سختی آ جائے ہم میں، ہم وقت پر جاگیں نہیں، وقت پر کام پہ نہ جائیں، کوئی اپنا دستور العمل نہ مانیں ہم، یہ عصیان کی زندگی ہے۔ عموماً ہم ان کو جرم نہیں سمجھتے، مجرم نہیں سمجھتے، گناہکار بھی نہیں ہیں، یعنی یہ معصیت کار عموماً ہم سمجھتے ہیں یہ گناہکار نہیں ہے، چونکہ گناہ تو وہ ہے کہ جب انسان کوئی بڑا جرم کرے، مثلا شراب پیے تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر وقت کے اوپر اٹھنے کا وقت ہے اور اٹھ نہیں رہا تو اسے ہم سمجھتے ہیں یہ گناہکار نہیں ہے، یا جسے اپنی ذمہ داری پہ ہونا چاہیے وہ ذمہ داری بجا نہیں لا رہا، ہم اس کو گناہکار نہیں سمجھتے، یہ بڑا نیک متقی پارسا پرہیزگار آدمی ہے، کیوں کہ یہ وہ شراب نہیں پیتا، یہ زنا نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا، یا نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن عصیان سختی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسی میں سختی ہو، کئی لوگ سختی ہے ان کے مزاج کے اندر، شدت ہے مزاج کے اندر کہ وہ عقل کی بات نہیں مانتے، عقلی بات نہیں مانتے، مشورہ نہیں مانتے، ضابطہ نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، کسی اصولی بات کو نہیں مانتے، یہ معصیت کار لوگ ہیں۔ ہم انہیں وہ گناہکار نہیں سمجھتے جو شراب زنا کی صورت میں جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یا تارک و صلات و تارک صوم لوگوں کو جس معنی میں گناہکار کہا جاتا ہے، اس معنی میں ہم انہیں نہیں کہتے گناہکار، لیکن سماجی طور پر یہ گناہکار ہیں، یہ گناہ سماجی یہی ہے کہ یہ قوانین کی اتباع نہیں کرتے، ان کے اندر سختی آ گئی ہے، اتنی سختی ہے کہ قانون ان پر اثر انداز نہیں ہوتا اور ضابطہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، عقل کی بات نہیں مانتے، ضابطے کی بات یہ نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ معصیت کار ہیں۔ اگر یہ مزاج بن جائے، انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے، ہم بچوں میں مشاہدہ کریں، بچے جو چونکہ مختلف ماحول میں ہیں، گھریلو ماحول بچوں کا مختلف ہوتا ہے، ایک گھریلو ماحول ایسا ہے جہاں ماں باپ دن رات لڑتے ہیں آپس میں، بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو بچے اس فضا میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کا مزاج بن رہا ہے، ان بچوں کی شخصیت ماں باپ کے اس لڑائی اور جنگ کے درمیان تشکیل پا رہی ہے، اور یہ بچے اسی طرح کے بنیں گے جس طرح کے ماحول میں یہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے مزاج میں سختی آ جائے گی، ان کے مزاج میں یہ نافرمانی آ جائے گی، ان کے مزاج میں ہٹ درمی آ جائے گی، ان بچوں کی شخصیت میں بہت خلل پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض بچے ہیں جو کسی اور ماحول کے اندر ہیں جہاں پر گھریلو ماحول نہایت مناسب ہے، یعنی ماں باپ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جہاں پر صفائی ستھرائی ہے، جہاں پر وقت کی قدر ہے، جہاں پر اقدار ہیں، جہاں پر اصول ہیں، اخلاقیات کی مراعات کی جاتی ہے، ان بچوں کی شخصیت وہاں بن رہی ہوتی ہے، اور یہ بچے بھی اسی مزاج کے بنتے ہیں جس مزاج کا ان کا تربیتی یا گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں یہ بچے تو وہ جو شخصیت اب بن کے پختہ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں۔ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی ہے تو دونوں قسم کی شخصیتیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں، ضدی بچے، ڈیٹ بچے، نافرمان بچے، سخت مزاج بچے جو کسی بات کو قبول نہیں کرتے، ہر بات پہ نہ، ہر بات انہوں نے ٹھکرا دی ہے، جھٹلا دی ہے، اگر نہ بھی کریں تو عمل نہیں کرتے، کم از کم جیسا کہا جائے اس کے الٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عصیان اس بچے کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے۔ اسی طرح یہ عصیان ایک قوم کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، قوم انہی افراد سے تشکیل پاتی ہے، اور یہ افراد جس ماحول میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں وہاں پر نافرمانی ہے، ضد ہے، اور ہٹ درمی ہے، قانون کا احترام نہیں ہے، اور وقت کا احترام نہیں ہے، ضوابط کا احترام نہیں ہے، عقلی تقاضوں کا کوئی احترام نہیں ہے، شرعی تقاضوں کا کوئی احترام نہیں ہے، اخلاقیات کا کوئی احترام نہیں ہے، اس ماحول میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی معصیت کار اسیان گر بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر معصیت پیدا ہو جاتی ہے یہ، اور یہ اسیان ان بچوں کی شخصیت کا جب حصہ بنتا ہے، اب سماج میں جب بے حیثیت سماجی رکن داخل ہوتے ہیں تو یہ معصیت کار بچے ہوتے ہیں، یہ ملکی قانون کا کوئی احترام نہیں کرتے، یہ اللہ کے قانون کا احترام نہیں کرتے، اور اسی طرح ایک پوری قوم وجود میں آ جاتی ہے جو ہٹ دھرم، ضدی اور شدت پسند بن جاتی ہے، یعنی شدت ہے قوانین الہی کو قبول کرنے میں۔ خب جب یہ الہی دستور کو مانتے ہی نہیں ہیں، عمل ہی نہیں کرتے، مثلا یہ بچے جو اسکول بھیجا جائے نہیں جاتے، تو انہیں والدین تو سولی پہ نہیں لٹکاتے، ذلیل انہیں والدین روزانہ چوک میں کھڑے کر کے جوتے نہیں مارتے، اسکول نہیں جاتے، والدین پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی انہیں کھانا دیتے ہیں، پھر بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، والدین ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ اسکول جاؤ، پڑھو اور امتحان پاس کرو، لیکن یہ والدین کی بات ٹھکرا دیتے ہیں، اسیان کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یہ نافرمانی ان کی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اب یہ بچے ناکام ہیں، مثلا ہم اس وقت اپنے معاشرے میں موجودہ صورتحال دیکھیں، ڈاکو، ڈکیت، چور، بلوائی، قانون شکن اور اخلاقیات، خلاف عفت، خلاف اخلاق عمل کرنے والے تجاوزگر بھرے ہوئے ہیں، یا اخباروں میں روزانہ سینکڑوں خبریں ایک ایک شہر کی، مثلا لاہور شہر کی روزانہ کی ہزاروں کی خبریں آتی ہیں کہ جہاں پر یہ بچے یہ عمل کرتے ہیں۔ مثلا ابھی پاکستان کے ایک شہر کی خبر آئی ہے کہ ایک بچے نے دونوں ماں باپ، ناروال پاکستان کا شہر ہے، ایک جوان نے ماں باپ اپنے دونوں کنویں میں پھینک دیے۔ اب یہ بچہ جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ مثالیں فراوان ہیں، اب ایک بات خبروں میں آ گئی ہے، آئے دن روزانہ بچے ماں باپ کے ساتھ یا بچے پڑوسیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ جو رویے ہیں ان کے، یہ رویے ایک دن میں تو نہیں بنے، یہ رویے جب سے بچے کے اندر شخصیت بننا شروع ہوئی ہے، یہ ضد، یہ ہٹ درمی، یہ اسیان، یہ نافرمانی، یہ اسی دن سے اس کے اندر کاشت ہو گئی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آ گئی ہے کہ بڑا جرم کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ یہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہ جو سماجی رویہ بن گیا ہے نافرمانی کا، ان کو سزا، ظاہر پولیس اب کوئی اتنا بڑا جرم کرے، ماں باپ کو کنویں میں پھینک دے تو پولیس پکڑ لیتی ہے، لیکن زیادہ تر ضدی لوگوں کو پولیس نہیں پکڑتی، چونکہ پولیس کے قانون کے دفعات کے مطابق وہ جرم نہیں ہے، لیکن قرآن کے نزدیک یہ رویہ اسیانگر رویہ ہے، یہ معصیت کار رویہ ہے۔ مثلا ایک بچہ صبح نہیں اٹھتا، نماز پہ نہیں اٹھتا، اسکول نہیں جاتا، تو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی، جائیں بھی تو قانون میں ہے ہی نہیں ہے کہ اسکول نہ جانے والے بچوں، یا نہ پڑھنے والے بچے، یا فیل ہونے والے بچے، یا بد زبانی کرنے والے بچے، والدین کی نافرمانی کرنے والے بچوں پہ ایف آئی آر کٹے، پاکستان میں ایسا دنیا میں بھی شاید کسی جگہ قانون نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے یہ قانون کہ یہ اسیانگر ہیں۔ یہ اس اسیان کا نتیجہ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد، آخرت میں نہ، ابھی ہے، ابھی دنیا میں اس کا نتیجہ ہے، اور وہ ہے ذلت، رسوائی، مسکنت اور غضب الہی۔ اس اسیانگری کا قرآن ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے، کفر آیات، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرانا، ہدایت کو ٹھکرانا، حقائق کو ٹھکرانا، واضحات کو ٹھکرانا، یہ اس ہٹ دھرم شخصیت کا نمونہ ہے کہ قرآن کریم نے اس اسیان کو وسعت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ شیطان ہے جس نے اسیان کیا ہے، اور پھر انسان ہے جو کثرت سے اسیان کرتا ہے، اور اس اسیان کی تعدیل کے لیے، اس کو معتدل بنانے کے لیے انبیاء کرام نے انسان کی تربیت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ نے انہیں یہ معموریت عطا کی ہے۔ بس سماجی اسیان و نافرمانی، جس طرح ہم سیاسی اس طرح سنتے ہیں، عمومی نافرمانی، سول نافرمانی، یہ نافرمانی انسان نے اللہ کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، دین کی نافرمانی، اللہ کے فرامین کی نافرمانی، حتیٰ کلمہ پڑھ کر بھی نافرمانی ہے، اور بعض عبادتیں انجام دے کر بھی نافرمانی ہے۔ یہ عصیان جو روزمرہ معمولات کے اندر قدم قدم پر انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، اس سے معاشرے کی ایک شخصیت بن جاتی ہے، معاشرے کی ایک پہچان بن جاتی ہے، معاشرے کا ایک دستور بن جاتا ہے، ایک رویہ بن جاتا ہے، اور یہ معاشرہ ذلیل، خوار، اور یہ معاشرہ غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے یہ سماج، اور یہ معاشرہ پھر کسی چیز سے نہیں ٹلتا۔ اب اس بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قاتل انبیاء ہیں عصیان کی وجہ سے اور تعدی کی وجہ سے قاتل انبیاء ہیں۔ خوب آج ہم دیکھیں انبیاء نہیں ہیں اس لیے قاتل نہیں ہیں انبیاء کے، نہ یہ کہ آج کے لوگ بنی اسرائیل سے بہتر ہو گئے ہیں مسلمان چونکہ انبیاء کو قتل نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ کہ انبیاء نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ، مثلا انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کیا آل رسول کو، نسل انبیاء کو انہوں نے قتل نہیں کیا؟ کیا، مسلمانوں نے قتل کیا ہے، اور بنی اسرائیل سے زیادہ بدتر شدت کے ساتھ اور تشدد کے ساتھ آل رسول کو انہوں نے قتل کیا، ستایا ہے۔ اور کیا آج یہ لوگ قاتل نہیں ہیں، یہ قتل نہیں کرتے؟ آج مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل کتنا آسان ہے، اور اس کو انہوں نے دین بنا لیا ہے، اس کو انہوں نے مذہب بنا لیا ہے، اس کو انہوں نے ایک مقدس کام سمجھ لیا ہے، انسان قتل کرنا اور مسلمان کا قتل کرنا۔ یہی وہ سماج ہے عصیانگر، نافرمان، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، تمام اللہ کی نشانیاں ٹھکرا گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا نظام ہی دو چھوڑ دیا انہوں نے، اور دوسرا قتل و غارت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جو قتل و غارت روزانہ ہوتی ہے، ہم تمام دیہاتوں، شہروں میں اور مذہبی، قومی اور دیگر بنیادوں پر اس قتل و غارت کا دیکھیں بازار کتنا گرم ہے، کتنی قتل و غارت ہمارے ملک کے اندر مختلف بہانوں سے ہوتی ہے جہاں پر ناحق ہیں، یہ سارے قتل ناحق ہیں، دہشت گردی کے نتیجے میں جو قتل ہے ناحق ہے، قتل ناحق ہے۔ اصل جو قرآن جو ان کی مذمت کر رہے وہ نبیوں کا قتل نہیں ہے، قتل ناحق ہے، لیکن بنی اسرائیل نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا، باقی طبقات کو نہیں کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے پیروکاروں کو۔ خوب آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج بھی دین کے پیروکاروں کو، متدینین کو ناحق قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ناحق قتل کرنا معصیت کار معاشرے کی علامت ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ قتل انبیاء کیوں کرتے تھے؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ یہ معصیت کار تھے۔ معصیت کار یعنی یہ، ان کے مزاجوں کے اندر شدت تھی اور انہوں نے نافرمانی کی، اس شدت کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو انہوں نے ترک کر دیا۔ وکانو یا تدھون، بنی اسرائیل کی دوسری خصوصیت عصیان اور ہٹ درمی کے ساتھ ساتھ، نافرمانی کے ساتھ ساتھ تعدی ہے۔ تعدی یعنی دوری، تعدی ادو، ادوا عربی زبان میں کہتے ہیں دور ہونے کو اور دور کرنے کو، عداوت دور لوگوں کو کہتے ہیں، وہ لوگ جنہیں قریب ہونا چاہیے تھا دور ہو گئے ہیں، ان کو ادو کہتے ہیں، دشمنی۔ عداوت کا معنی دشمنی ہے، دشمنی سے مراد بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف ہو کر اور فاصلہ بڑھا دینا اور آپس کی قربتیں، محبتیں ختم کر دینا، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے۔ اسی کے نتیجے میں ایک لازمہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان دور ہوتا ہے اور دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، حدیں بنائی ہوئی ہیں انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے، مختلف مراحل و میادین کے اندر اللہ نے حدیں بنائی ہوئی ہیں۔ جیسے انسان کے مالیات کے لیے حد ہے، روابط کے لیے حد ہے، انسان کے کھانے پینے کی حد ہے، سونے جاگنے کی حد ہے، بولنے کی حد ہے، دیکھنے سننے کی حد ہے. حدیں یعنی وہ پابندیاں، وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظم کے لیے، نظم زندگی کے لیے قائم کیے ہیں کہ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ بول سکتے ہو، یہ نہیں بول سکتے، یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ساری حدود ہیں. اس طرف قدم رکھ سکتے ہو، یہاں قدم نہیں رکھ سکتے، یہاں لب کھول سکتے ہو، یہاں لب نہیں کھول سکتے. یہ وہ ساری حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہیں. لیکن جب ایک سماج ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ درم ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، تو نافرمانی کا مطلب یہ کہ یہ حدود ساری اس کے لیے کالعدم ہو جاتی ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، جو ان کے لیے ضابطے بنائے ہیں، یہ ان ضابطوں کو انکار کر دیتا ہے، نافرمان ہے، عصیانگار ہے. جب معصیت کار ہے، عاصی ہے، فرمان خدا ٹھکرانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسانی سے ٹھکراتا ہے، تو خواہ نہ خواہ یہ حدیں بھی توڑتا ہے، حدوں سے بھی تجاوز کرتا ہے، دوسروں کی حدود میں داخل ہوتا ہے، حق پائمال کرتا ہے یہ دوسروں کا. لہذا عصیانگر جو معصیتکار ہے، اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ تعدی اور تجاوز کرنے والا بھی ہے، یہ عداوت بھی کرے گا. جو بھی معصیتکار ہے، عداوت اس کی زندگی کا حصہ ہے. عداوت یعنی دوریاں، عداوت یعنی فاصلے، وہ فاصلے جو نہیں ہونے چاہیے، اجتماعی سماجی فاصلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیے ہیں، یہ فاصلے اگر یہ بڑھا دیں، اسی کو دشمنی کہتے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو آپس میں اخوا کہا ہے، بھائی کہا ہے، یعنی یہ فاصلہ نہیں رکھ سکتے. یا ارحام، رشتہ داروں کو آپس میں کہا ہے کہ یہ وصل رہیں آپس میں، صلہ رکھیں آپس میں، ارتباط قائم رکھیں. لہذا یہ فاصلے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جن کے فاصلے کے بجائے واصلہ ہونا چاہیے تھا، وصل ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس وصل کو فصل میں تبدیل کر دیا، اس لیے یہ تجاوزگر ہیں. جو بھی معصیتکار ہے، عصیانگر ہے، وہ حتماً متجاوز بھی ہے، یعنی دشمن بھی ہے، عداوت بھی وہ کرتا ہے. اس سماج کے اندر تعدی ان کا روز کا معمول بن جاتا ہے. یہ بنی اسرائیل کی مثال ہے کہ ان کے اندر عصیان آیا، عصیان کے نتیجے میں ان کے اندر ذلت و مسکنت آئی، یا عصیان کے نتیجے میں انہوں نے آیات الہی کا کفر کیا اور قتل ناحق کیا، قتل و غارت شروع کر دی اور آیات خدا کو ٹھکرانا شروع کیا. اس عمل سے، قتل ناحق اور آیات خدا کو ٹھکرانے سے، ان پر غضب، ذلت و مسکنت طاری ہوئی، اور یہ ذلت و غضب اس نے انہیں تمام الہی نعمتوں سے محروم کر دیا. اس سب کی وجہ دو چیزیں بنی، ایک عصیان اور دوسرا تعدی یعنی دشمنی، اعتدا، دوریاں، جو فاصلے انہوں نے رکھنے تھے وہ توڑ دیے. مثلا اپنے نبی سے راہبر کے ساتھ انہوں نے واسطہ، تعلق رکھنا تھا، انہوں نے ختم کر دیا، توڑ دیا یہ واسطہ، جبکہ اسے انہوں نے قائم رکھنا تھا. اسی طرح آپس میں مومنین کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے تھا، یہ توڑ دیا انہوں نے، اللہ کے ساتھ رابطہ توڑ دیا، اپنی صفوں میں رابطہ توڑ دیا، اپنے اندر دوریاں پیدا کر دیں، اپنے اندر فاصلے بڑھا دیے اور قربتیں ختم کر دیں انہوں نے. یہ ایک تباہ سماج کی علامت ہے جو ذلت، مسکنت اور غضب کا شکار ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال میں، بنی اسرائیل کی اس مثال میں واضح کیا ہے. خوب، یہاں تک قرآن کریم نے ایک حصہ اس بحث کا مکمل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یاد دلایا کہ آپ یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اصل میں مومنین کے قرآن میں چونکہ یہ ذکر ہے، اور قرآن بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوا، مومنین کے لیے نازل ہوا ہے، متقین کے لیے نازل ہوا ہے، ان مومنین کو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا حال دیکھو. یہ بنی اسرائیل کی مثال ہے، جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کیں فراوان، اور انہوں نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے نافرمانی، عصیان اور تجاوز کا راستہ اختیار کیا، نتیجتاً ذلت، مسکنت، رسوائی اور غضب کا شکار ہوئے۔ دراصل یہ جو اللہ کا فرمانا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، تو دوسرے لفظوں میں یہ مومنین کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو آپ ملاحظہ کرو، مشاہدہ کرو کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے سب کچھ دیا اور انہوں نے نافرمانی کی، عصیان کیا اور ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔ اے مومنو تم اس مثال میں، بنی اسرائیل کی مثال میں غور کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہی کچھ تمہارے لیے بھی ہے قانون۔ یوں نہیں کہ انہیں نعمتیں دیں، انہوں نے معصیت کی اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، تمہیں بھی نعمتیں دیں، تم بھی معصیت کرو تو تم عزیز ہوگے اور تم اللہ کے بہت پیارے چہیتے ہو جاؤ گے، نہ تم بھی ذلیل و رسوا ہو، غضب الہی کا شکار ہو جائے گے۔ جو کچھ مثال میں، بنی اسرائیل کی مثال میں گزرا ہے، وہ سارا مومنین کی یاد دہانی کے لیے، مومنین کی توجہ کے لیے ہے اور ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، یا جس حالت میں بنی اسرائیل تھے اس حالت میں اگر ہم ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو قرآن نے بنی اسرائیل کا نقشہ بیان کیا ہے، اس میں اور ہماری زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کی طرف قرآن نے منسوب کیا ہے؟ یہ قتل ناحق نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ یہ معصیت، نافرمانی، اللہ کے نظام کو ٹھکرانا، اللہ کی آیات کو نظر انداز کرنا، اور اس کے مقابلے میں تاغوت، تاغوتی نظام بنانا، تاغوت کے ساتھ ملنا، تاغوت کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے۔ کلمہ پڑھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں ٹھکرا کے۔ تو خوش فہم نہ رہیں کہ بنی اسرائیل پر تو عذاب نازل ہوا، غضب، اور ہم پر رحمت خدا نازل ہوگی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے اب یہاں سے آگے دوسرا سیاق آیات کا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں گویا ایک قرآن کریم نے اس تذکرے کے درمیان ایک پہلی فصل کا یا پہلے بحث کے حصے کا یہاں پر جم بندی کی ہے، اس کا نتیجہ نکالا ہے، اور اب ایک نئی فصل کے ساتھ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایک ضابطہ کلی بیان کر دیا ہے تمام اقوام کے لیے، مسالک کے لیے، ادیان کے لیے، مذاہب کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے اور اس میں سارے شریک ہیں، اس میں استثناء کوئی بھی نہیں ہے۔ آمنو مومنین بھی ہیں اس میں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، صابئین بھی ہیں، یہ سب کے سب ایک ضابطے کے پابند ہیں ان کے لیے۔ اور یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ عمومی ضابطہ ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے اپنے طور پر بنا رکھا ہے وہ ضابطے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت آیا بٹ سٹ، پھر اس کے بعد دوبارہ سابقہ سیاق پھر شروع ہو جاتا ہے، بنی اسرائیل کی بہت ساری اور جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھیں یا انہوں نے جو معصیت کی تھی وہ دوبارہ شروع ہوتی ہے باقی بعد میں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔